Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Anbiya'i wal-Mursaleen. Amma ba'du faqad qala Allahu tabarak wa ta'ala kama warada fi surat al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وقال عز وجل وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال تبارك وتعالى لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں ربیع الاول کے مہینے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے اسلام دین ہے کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. ربیع الاول میں بحمد تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے، عذر قرآن و حدیث الحمدللہ اس کا بیان جاری رہا. آج سے ہم دوبارہ آیت نمبر 208 سورۃ البقرہ کی وضاحت میں الحمدللہ آج سے انشاءاللہ اسلام کا معاشی نظام، دی اکنامک سسٹم آف اسلام، اس پر گفتگو کریں گے. تھوڑا سا پس منظر اپنے ذہن میں رکھیں اس آیت مبارکہ کا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کے حوالے سے پہلی بات ہم نے یہ عرض کی تھی کہ اسلام ایک دین ہے، اور دین ہونے کی حیثیت میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق وہ احکامات دیتا ہے. لہذا زندگی کے تمام گوشے کون کون سے ہیں اس کو بھی اپنے ذہن میں تازہ کیجئے. پہلا گوشہ فرد سے متعلق ہے. انفرادی زندگی میں ہر انسان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اس دنیا سے متعلق، اس کائنات سے متعلق، اپنے متعلق، زندگی اور موت سے متعلق کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھے، ڈوگما، عقیدہ، بلیو. ہر باشعور انسان اس حوالے سے سوچتا ضرور ہے کہ یہ کائنات کس نے بنائی. دنیا نظر آ رہی ہے چلتی ہوئی، نظام زندگی کس نے بنایا، کیوں بنایا، مقصد کیا ہے، مجھے کیوں بنایا. میری زندگی محض یہی دنیاوی 40-50-60 سال کی زندگی ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ تھا اور اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ ان اہم سوالات کے جوابات عقائد کہلاتے ہیں. اور بحمدی تعالیٰ اسلام ہمیں اس حوالے سے بڑا تشفی بخش جواب دیتا ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی, اس کائنات کو رب کائنات نے بنایا, کوئی اس کا رب ہے, پروردگار ہے, پالنہار ہے, جو اس کو چلا رہا ہے, مدبر ہے, تدبیر فرما رہا ہے. اور اس رب کائنات نے اس کائنات کو با مقصد بنایا, پرپس فل. یہ کوئی کھیلنے کے لیے نہیں, یہ با مقصد تخلیق ہے, بنائی بھی گئی با مقصد ہے. اور بالآخر ایک وقت آئے گا کہ جب اس کو ختم کر کے دوبارہ سے ایک نئی تخلیق, ایک نیا نظام بنایا جائے گا. کائنات با مقصد, انسان جو اس کائنات کا ذروۂ سنام ہے, اس کا بھی مقصد رب کائنات نے بیان فرما دیا. تو بہرحال اسلام ہمیں واضح طور پر بنیادی عقائد دیتا ہے. اس کائنات کا رب اللہ ہے, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, لا شریک ہے, اس کی قدرت کاملہ ہے, اس کا علم کامل ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس حوالے سے الحمدللہ دو بڑی پیاری آیات اور سورتیں ہیں. سورۃ الاخلاص اس موضوع پر, توحید کے موضوع پر قرآن حکیم کا ذروۂ سنام. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255, جس کو آیت الکرسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے, توحید فی صفات پر پورے قرآن حکیم کی اہم ترین سورت, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ملکہ بھی قرار دیا. تو بہرحال عقائد کے اعتبار سے اہم ترین عقیدہ توحید باری تعالی, پھر رسالت کا بیان. اس اللہ پاک نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا, لہذا آزمائش کے لیے, جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے انبیاء کرام بھی بھیجے. انبیاء اور رسول دنیا میں آتے رہے جو انسانوں کو اس دن کی تیاری کے لیے, جو سوالات پوچھے جائیں گے قیامت کے دن, اس کی تیاری کے لیے رہنمائی کرتے رہے. اور اس سلسلہ تو ذات کی آخری کڑی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا, رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم ذات. پھر آخرت, تیسرا اور بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, اور دنیا کے بعد, ختم ہونے کے بعد, دار العمل کے بعد دار الجزا ہوگی. کل ہمارے کالج میں جو چھوٹے اسکول لیول کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کا ریزلٹ تھا 6-8 کلاسز میں, ریزلٹ اناؤنس ہوا میدان میں, بڑی تعداد ہوتی ہے الحمدللہ. لیکن فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کلاس میں, ان کی اناؤنسمنٹ سٹیج پر ہوتی ہے سب کے سامنے, اور باقی پھر کلاسز میں جا کر پاس ہونے والے جو ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا. تو جب بھی یہ دن آتا ہے, خود بخود تصور جاتا ہے آخرت کی طرف کہ آج ان کو پوری سال کی محنت کا نتیجہ دیا جا رہا ہے. اور بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, جو کمپیٹ کرنے والے بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے ہی کچھ اور ہوتے ہیں, ایک ایک نمبر پر جو ہے بڑی, یوں کہہ لیں, لے دے ہو رہی ہوتی ہے, بڑی محنت جاری ہوتی ہے. بہرحال فائنل ڈے جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی, تو اس کے چہرے سے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آج یہ ریوارڈ جو ملے گا یہ پورے سال کی محنت کا ہے. بہرحال وہ تو کپ لیتا ہے, شیٹ لیتا ہے, جو بھی ریزلٹ ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ اسی کے برابر میں ایک بڑا سا پنڈال تھا پیرنٹس کے لیے. اور ظاہری بات ہے, جو بچہ یا بچی فرسٹ آتا ہے, اس کے والدین کا چہرہ ہوتا ہے دیکھنے والا, جو انہوں نے محنت کی تھی پورے سال, بچے کو پنکچوئل رکھا, اس کو سہولت فراہم کی کہ وہ پڑھے, اور آج اس کا ریزلٹ فرسٹ آیا ہے, تو ماں کی آنکھ میں خوشی کے آنسو دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے چہرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آج میری محنت کا نتیجہ ملا. بالکل یہی تصور قرآن حکیم ہمیں دیتا ہے. سیم سورۃ الانشقاق کی آیات پڑھیں تو واقعہ یہ ہے کہ بالکل یہی تصور ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. وہ گرینڈ اسمبلی ہے عرفات کا میدان, جس دن تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور ایک ایک کو بلا کر اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جا رہا ہوگا, ایک ایک کو فردن فردن. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, سورہ مریم کی آیتوں مبارکہ. لہذا واقعہ یہ جو عارفین باللہ تھے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, وہ اس دن کے تصور سے کام جاتے تھے اور ان کے اقوال ملتے ہیں کہ کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا جو اپنی زندگی گزارتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, استعمال ہوتا ہے, اس کی کوئی حساب کتاب نہیں. کاش میں درخت پر چہچہانے والی ایک چڑیا ہوتا, اپنی زندگی گزارتی ہے, بھرپور لائف گزارتی ہے, بڑی محنت کی لائف, لیکن حساب کتاب کوئی نہیں. تو بہرحال یہ دن آنے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. یہ آیت کا حصہ ہے جس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھا کہ جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا, تو وہ اب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, گھر والوں کی طرف آئے گا بڑا مسرور, بڑا خوش و خرم. جیسے وہ بچہ فرسٹ آنے کے بعد نیچے اترتا ہے تو سیدھا کس کے پاس جاتا ہے؟ سیدھا اپنے پیرنٹس کے پاس جائے گا, یا جو اساتذہ جنہوں نے محنت کی ان کے پاس, اپریسیشن کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے. تو یہی کیفیت ہے جس کو بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے اور جنت کا پروانہ ملا, سیدھا آئے گا اپنے گھر والوں کی طرف. اور واقعہ یہ ہے کہ دنیاوی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو, سچی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ اور اساتذہ یہ دو انتہائی اہم کردار ہوتے ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دلانے والے ہوتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر اچھے والدین نہ ملیں, اچھے اساتذہ نہ ملیں, تو غفلت کی زندگی, نافرمانی کی زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اساتذہ, وہ ماں باپ جو تھے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہیں کی. تو بہرحال آخرت کا یہ تصور کہ یہ دنیا محض دار العمل ہے, دار الجزا آئے گی, وہ دن آ کے رہے گا جس دن حساب کتاب ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جنت اور جہنم یقینی ہے. یہ محض ڈرانے کے لیے نہیں بیان کیا اللہ پاک نے جہنم کا عذاب, ایسا ہی ہوگا. اور جنت کی نعمتیں محض امید دلانے کے لیے نہیں ہے, سبز باغ رہی نہیں دکھائے معاذ اللہ, بلکہ یہ یقینی شے ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. تو بہرحال عقائد کے بعد عبادات پر بھی گفتگو ہوئی, ارکان اسلام کی حکمت بھی ہم نے سمجھی, رسومات پر بھی, اور بحمد تعالیٰ تقریباً چھ جمعوں میں جا کر ہم نے اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے, خاندانی نظام کی اہمیت, ماں باپ کی اہمیت, اولاد کے درمیان ان کا تعلق کیا, اس پر تفصیلی گفتگو کی. آج سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر ہم اسلام کا معاشی نظام, دا اکنامک سسٹم آف اسلام جو ہے, اس پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. موضوع انتہائی نازک بھی ہے, اہم بھی ہے, معیشت, روزگار, پیسہ, اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, اور یہ اہم کتنا ہے. انشاءاللہ آج سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں, پھر اللہ پاک نے موقع دیا تو اس پہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے کہ جہاں کہیں بھی انسان رہتے ہیں, باشعور لوگ رہتے ہیں, وہاں لازمی طور پر تین نظامِ زندگی بنتے ہی ہیں. سب سے پہلے ایک اصول یہ طے ہوتا ہے کہ حکم کس کا چلے گا, ہر شخص اپنی مرضی چلائے گا, جنگل کا قانون چلے گا یا انسانوں کا قانون. جنگل کا قانون آپ سب جانتے ہیں, وہاں پر جس کے پاس طاقت ہے اسی کا قانون, اسی کا حکم چلے گا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ اصول ہے, مائٹ از رائٹ. دوبارہ انسانوں کے درمیان یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ طاقتور کی طاقت کی بنیاد پر یہ معاملہ چلے, یہ نظام سیاسی نظام کہلاتا ہے جس میں یہ بات ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے کہ حکم کس کا چلے گا، کس کی مانی جائے گی. اس پہ انشاءاللہ اس معاشی نظام کے بعد تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے یا رہنما اصول کیا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ یہ ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا اس وقت اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا ہے. ابتدا سے ہوا آغاز آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر بات کی جائے، اور آج انسانیت کلائمیکس کو ہے اپنے سیاسی نظام کے اعتبار سے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی بعد میں. دوسرا نظام جو اجتماعی سطح پر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے وہ معاشی نظام ہے، کہ انسانوں کے درمیان تعلقات، لین دین، پیسے کا یا کرنسی کا جو بھی معاملات ہیں وہ کن بنیادوں پر ہوں گے، کیسے ڈیل کی جائے گی، تجارت کیسے ہوگی، کاروبار کیسے ہوگا، اس کے لیے اصول مرتب کیے جاتے ہیں. بین الانسانی معاملات کو طریقے سے چلانے کے لیے ایک نظام آپ کو بنانا ہوگا جو معاشی نظام ہے. اسی طرح فیملیز رہیں گی، جہاں خاندان رہے گا وہاں ایک معاشرتی نظام بنانا ہوگا، اس پر گفتگو ہو چکی. اسلام کا معاشی نظام ہے کیا؟ ایک اصول، اہم ترین اصول اگر نوٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اسلام کے ماننے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانا. اسلام اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ توحید باری تعالیٰ ہے. لہذا معاشی سطح پر توحید باری تعالیٰ کے اثرات یہ ہیں کہ اس کائنات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. مالک، ملکیت، ملک، بادشاہت اللہ کی ہے. قرآن حکیم میں بیسیوں مقامات پر یہ آیت مبارکہ آئی، بار بار اللہ پاک نے ایک بات کو یاد دہانی کروائی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے. تو اسلام کا معاشی نظام ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ ملکیت کس کی ہے؟ ملکیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. انسان اگر مالک بننے کا دعویٰ کرے تو یہ کفر ہے، شرک ہے، فرعونیت ہے. مالک اللہ، جب آپ نے یہ اصول مان لیا کہ مالک اللہ ہے، تو اب اگلا اصول یہ ہے کہ مالک کے حکم کے مطابق اس پیسے کا استعمال کرنا. اسلام کیا ہے؟ اس مالک کی دی ہوئی گائیڈنس کے مطابق، جو اس نے فرمایا اس کے مطابق معاملات چلاؤ گے تو صحیح چلیں گے، صالح ہوں گے، ترقی ہوگی، برکت نازل ہوگی، محبت ہوگی. اور مالک کے دیے ہوئے احکامات کے خلاف ورزی کرو گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، قتل و غارت ہے، نفرت ہے، اور آخرت میں تو رب کی ناراضگی کا معاملہ جہنم ہے ہی. تو اسلام کا معاشی نظام، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جیسے کہ ہے الحمدللہ، اس کو اگر مالک مان لیا تو دوسرا اصول یہ ہے کہ اس مالک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. قرآن حکیم کی آیت یہاں کئی مرتبہ کوٹ کی گئی ہے، بڑی اہم، سورہ ملک آیت نمبر 2، سورہ کہف آیت نمبر 7، اس میں اہم اصول یہ بیان ہوا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. بہت بابرکت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ رب جو بابرکت ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس کے لیے کل بادشاہت ہے، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے تخلیق فرمایا، اس لیے پیدا فرمایا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. تو دنیا کی زندگی دارالعمل اور امتحان کی جگہ، لہذا اسی رب کائنات نے اصول بنا دیا ہے کہ کون سی شے حلال ہے اور کون سی شے حرام ہے. اب یہ حلال اور حرام کا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی بڑا اہم ہے. بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں، خامخواہ یہ حرام کر دیا اللہ پاک نے دو تین چیزیں آزمانے کے لیے، سبھی حلال ہوتا تو انسان گلٹی فیل نہیں کرتا. جب انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اندر سے فیل ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، ہوتا ہی نہیں تو سارے معاملات درست ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی یہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، جنت میں تو تمام ہی چیزیں حلال ہوں گی، حرام سے کا تصور ہی نہیں. لیکن یہ جنت نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش کی جگہ ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے یہاں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کا حکم دیا، امتحان ہے نا. لہذا یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی، بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے قرآن حکیم میں، صرف ریفرنس کوٹ کروں گا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. آدم علیہ السلام کو دنیا کی نیابت کے لیے، خلافت کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمانا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. پورا سورہ بقرہ میں پورا واقعہ موجود ہے. بہرحال دنیا میں جانے سے پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی ایک آزمائش کی. ابھی دنیا کا امتحان، ہم کرکٹ کے اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں، ٹیسٹ میچ شروع ہونے والا ہے لیکن ٹیسٹ میچ سے پہلے سائڈ میچز کھلائے جاتے ہیں لوگوں کو وارم اپ کرنے کے لیے بھی، اور ذرا ٹیمپریچر بھی پتا چل جائے، پچ کی کیا کنڈیشن ہے، ویدر کیا کہہ رہا ہے، سوئنگ کتنی ہوگی، یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے. دوسرے ملک سے اگر کوئی آیا ہے تو پہلے سائڈ میچز ہوتے ہیں، پھر پانچ روزہ وہ ٹیسٹ میچ بعد میں شروع کیا جاتا ہے جب یوز ٹو ہو جائے. تو صرف تمثیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کوئی مقصد نہیں ہے. دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسا معاملہ کروایا، بتا دیا کہ تمہاری آزمائش اس طرح سے ہوگی. اور دنیا میں اب وہ معاملہ ہے، ہم سب آزمائش میں ہیں. اور وہ مختصر عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ایک عارضی جنت بنائی، باغ بنایا، اور اس میں ہر نعمت رکھ دی اللہ پاک نے. ایک درخت کے بارے میں اشارہ کر کے بتا دیا، ولا تقربا ہادہ شجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے. امتحان شروع. ظاہری بات ہے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر تھے، تو رہے اس دنیا اس باغ میں. اب شیطان نے کیا کیا، یہاں ذہن میں رہے کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں ایک مرتبہ جو داخل ہوتا ہمیشہ کے لیے جنت الماوا، یہ عارضی جنت، ایک باغ تھا، دنیا میں کہیں کوئی بلند جگہ تھی، واللہ عالم. شیطان داخل ہوا اور دو چیزوں سے ایکسپلوائٹ کیا، اس لیے کہ خود بخود ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں شیطان کیسے آ گیا، تو یہ وہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہی میں کوئی آزمائش کی جگہ تھی. دو چیزیں جو انسان کی کمزوری ہیں، دونوں کو ایکسپلوائٹ کیا اس نے. پہلی کمزوری کیا ہے، شریف النفس آدمی کی پہلی کمزوری ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے، نیک اعمال کرے. ظاہری بات ہے آدم علیہ السلام کے اندر بھی یہی معاملہ تھا، اور ان کے لیے آئیڈیل فرشتے تھے، فرشتوں کے اندر گناہ کا پہلو ہے ہی نہیں، آدم کے اندر یا انسان کے اندر رکھا ہے دونوں چیزیں، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اور دوسری چیز جو انسان چاہتا ہے کہ کبھی موت نہ آئے، زندگی طویل رہے، بس جیتے رہیں، موت کا نام بھی نہ سنے. انہی دونوں چیزوں سے ایکسپلائٹ کیا شیطان مردود نے، کہا کھا لو اس کا پھل. فرمایا نہیں، یہ تو اللہ پاک نے منع فرمایا. ارے کھاؤ تو صحیح، یہ وہ پھل ہے کہ جو ایک مرتبہ کھاتا ہے ہمیشہ کی زندگی، اس لیے اللہ پاک نے منع فرمایا کہ کہیں تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ. اب کیا خیال ہے، آپ سے آ کر کوئی کہے یہ پھل کھاؤ ہمیشہ زندہ رہو گے، تو کھائے نہ کھائے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے تو صحیح، ہاں یار ذرا چکھ تو لوں ہے کیا. تو بہرحال یہ ایک ویک پوائنٹ ہے ہمارا، مرنا نہیں چاہتے. اور دوسری چیز جو میں عرض کیا کہ نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، برائی نہیں کرنا چاہتے. اس نے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، کھاؤ گے تو فرشتوں کی طرح پاکیزہ ہو جاؤ گے. اس طرح بالآخر اس نے پھسلا لیا آدم اور حوا کو علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ دنیا میں بھی یہ روز کا معاملہ ہے، یہ معاشی زندگی میں روز کا معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں رب کائنات نے حرام قرار دے دی ہمیشہ کے لیے. اور دلچسپ بات یہ کہ کچھ چیزیں حرام ہیں، ساری چیزیں حلال قرار دی ہیں سوائے چند کے. اور ظاہر بات ہے امتحان کیا ہے، امتحان یہ ہے کہ مالک کو مالک مانتے ہو یا نہیں. اگر اللہ کو اپنا رب مان کر مالک مان لیا, رب کسے کہتے ہیں؟ پروردگار, پالنہار, روزی دینے والا, ملکیت جس کی ہو, اگر اس کو رب مان لیا تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رازق وہ ہے. فیصلہ کر لے انسان کہ میں نے حرام نہیں کمانا, حرام نہیں کھانا. واقعہ یہ ہے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے تو رب کائنات بھوکا نہیں مارے گا. ایسے ایسے ذراؤں سے اللہ پاک ذریعہ بنا دے گا, انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ ذریعہ کیسے بن گیا. اس نے وعدہ فرمایا, لیکن امتحان تو ہے. بہرحال حرام چیز میں, خبیث چیز میں دل اٹریکشن تو رکھی ہے. لہذا دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ فیصلے حلال اور حرام کے انسان نہیں کریں گے, یہ رب کائنات کی طرف سے فیصلہ کن بات, پہلے سے فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے, استعمال کر سکتے ہو, یہ حرام. اور دوسرا, انسانوں میں سے جو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر چنے تھے ان کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال قرار دیں, جس چیز کو چاہیں حرام قرار دیں. یہ دوسرا اختیار رسول کا ہے, لیکن رسول قرآن کی کسی چیز کو حرام حلال کا مسئلہ نہیں کر سکتے. جو اللہ پاک نے قرار دیا اس کے خلاف نہیں جا سکتے. تو بہرحال یہ حرام حلال کے مسئلے کے حوالے سے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے بڑا نازک. حرام غذا اگر ہمارے جسم میں جاتی ہے کسی بھی ذریعے سے, تو انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اس کی بڑی لاجیکل ریزن میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں, سمجھ میں انشاءاللہ بات آ جائے گی. سمجھ میں تو ویسے آ جاتی ہے, جانتا ہوں. غالب کا شعر ذہن سے نکل گیا, خیر تا تو زہد لیکن طبیعت ادھر نہیں جاتی, اس طرح کے الفاظ ہیں. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حرام غذا اگر خدا نہ خواستہ ہمارے جسم میں جاتی ہے, نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو نقصان انسان کے جسم میں, اخلاقی اعتبار سے گراوٹ آتی ہے. یہ پہلا نقصان. جانور میں اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حیا. پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی اس پہ. حرام غذا کھانے سے بے حیائی کا عنصر ہے جو انسان کے اندر داخل ہو جاتا, اور نتیجتاً انسان اور جانور میں جو بنیادی فرق حیا کا ہے اس کو ختم کر دیتا. لہذا اگر آج معاشرے میں بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ, اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری روزی روٹی حلال کی نہیں ہے, ہمارا رزق حلال کا نہیں. اور اگر رزق حلال نہ ہو, حرام غذا میرے جسم میں جائے, تو جسم ناپاک ہوگا یا نہیں؟ غسول بالکل واضح ہے کہ جسم ناپاک ہو جائے اس کو پانی سے دھویا جائے, غسل کیا جائے. احکامات موجود ہیں وضو کے, غسل کے, تیمم کے. اللہ پاک نے یہ سارے احکامات دیے اور ان پر عمل کر کے بھی حمدی تعالیٰ ہم پاک صاف ہو کر مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور اس امید سے کہ ہمارا جسم بھی پاک ہے, کپڑے بھی پاک ہیں, جگہ بھی پاک ہے, یہ شرائط ہم پوری کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہماری عبادت قبول کرے گا, یہ امید ہوتی ہے. لیکن میں نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے, چوری کی ہے, رشوت لیا ہے, غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے, سود لے کے کھایا ہے. سود, واقعہ یہ کہ ہم سود کے نام سے چونکتے بھی نہیں. ابھی اگر میں آپ کے سامنے کہوں اس نے سور کھایا ہے تو ایک دم سے انسان چونک جائے گا, سور تو گالی ہے اور سور کا گوشت حرام ہے. لیکن سور کے گوشت سے کئی گنا زیادہ حرام سے یہ سود ہے, جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں اتنی تفصیلات آئی ہیں, اتنی خباستیں آئی ہیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی اگلے جمعے. اسلام کا معاشی نظام اور یہ جو کیپٹلزم ہے, خاص طور پر انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے, اس کی کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. کیا خباستیں نازل ہوتی ہیں وہاں کہ جہاں سودی نظام ہو, اور کیا برکتیں نازل ہوتی ہیں وہاں جہاں اللہ کا دیا ہوا یہ معاشی نظام, برکت والا نظام نافذ. اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. لیکن اگر میرے وجود میں سود جا رہا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بھی, تو آپ سوچئے ذرا, مجھے اس کا تو بڑا شعور ہے کہ کپڑے ناپاک نہ ہو جگہ, لیکن پورا وجود ناپاک ہے, اور اس ناپاک وجود کے ساتھ میں اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہوں, روزہ رکھ رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں, حج کر رہا ہوں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا میری عبادت قبول ہوں گی؟ ایک معصوم بچے سے بھی اگر یہ سوال کیا جائے تو وہ بتائے گا یہ عبادت قبول نہیں ہوں گی, کیونکہ عبادت کی قبولیت کے لیے شرط لازم طہارت و پاکیزگی ہے. تو اگر رزق روٹی حلال کی نہیں, تو ہمیں پہلی فکر یہ کرنی ہوگی کہ ہمارا رزق حلال کا ہو اور امتحان کی جگہ ہے، لہذا اللہ پاک خود فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ہم نے اس انسان کے اندر مال کی محبت بڑی شدید رکھی ہے اور دنیا کی محبت کا سمبل یہ مال کی محبت ہی ہے، تمام خبیث اعمال کی جڑ یہ مال کی محبت ہے، مال کی بے جا محبت۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے جتنی بھی اخلاق غیر اخلاقی ہمارے معاشرے میں گراوٹیں نظر آتی ہیں سب کو جوڑیں گے تو مال کی وجہ سے۔ یہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد کیوں انسان غیبتیں کرتا ہے؟ بغض پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، عداوت پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ مال سے شدید محبت۔ اور رب کائنات جب فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، شدید محبت رکھی ہے ہم نے اس کے اندر، تو بہرحال اس حوالے سے ہمیں اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہوگا۔ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پانچ سوالات پوچھے جائیں گے قیامت کے دن ہر انسان سے، آدم کی تمام اولاد کو رب کائنات کی جناب میں حاضری ہونی ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، پانچ سوالات، ان پانچ سوالات میں سے دو سوال مال سے متعلق ہیں، 40% پیپر جو ہے وہ مال سے متعلق۔ آج کالج میں اتفاق سے ڈسکس کر رہا تھا تو ہمارے اکنامکس کے پروفیسر، انہوں نے کہا 40% تو پیپر یہی ہے، پاسنگ مارکس گویا حاصل کر سکتے ہیں اگر معاملات، مالی معاملات درست ہو جائے۔ پہلا سوال ان عمری فیما افنا، پوری زندگی کے بارے میں جواب دو، کیا کر کے لائے، کہاں فنا کر کے آئے، کہاں لگائی صلاحیتیں، جواب دو۔ اور دوسرا سوال اس عمر کا سب سے بہترین حصہ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، کہاں انویسٹ کر کے آیا ہو، جواب دو۔ جوانی میں تو بہرحال انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے بھائی، اچھی انویسٹمنٹ کریں گے جوانی میں، پاکیزہ اعمال کریں گے تو بڑھاپے میں پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اور امید ہے کہ موت کے وقت بھی پاکیزگی کی حالت میں، عالم میں موت آئے گی، اور خدا نہ خواستہ جوانی دیوانی گزار دی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، نافرمانیوں میں، نہ بے حیائیوں میں، غلط طریقے سے پیسہ کمانے میں، دوسروں کا مال کھانے میں، تو واقعہ یہ ہے کہ بڑھاپے سے لے کر موت تک اور اس کے بعد اگلے مراحل تکلیف دہ صورتحال میں گزرے۔ تیسرا سوال وَأَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَا، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا ہے، اس پر جواب دو۔ تو یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ میں پیسے کہاں سے کما رہا ہوں، میرا سورس آف انکم کیا ہے، گھر والوں کو میں حلال روزی کھلا رہا ہوں یا نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اب جو روزی میں گھر والوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے جن سے شدید محبت ہے، بچی رات کو بیمار ہو جائے سو نہیں سکتے آپ، محبت ہے، نیند قربان کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت کس کے لیے کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے۔ اب اگر بیوی بچوں کو حرام لقمہ کھلا کر اپنے ہاتھ سے جہنم کے فرشتوں کے حوالے کر رہا ہوں تو یہ محبت کہاں ہے؟ تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی جواب دو۔ کمایا تو بڑی محنت سے، سارے زندگی ریٹائرمنٹ تک کوئی حرام کام نہیں کیا، لیکن ریٹائرمنٹ کا پیسہ کہاں لگایا، بچی کی شادی میں جو کچھ کیا اس کے بارے میں جواب دو، تو خرچ کہاں کیا اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اسلام کا معاشی نظام یہ اہم ترین نظام آج زندگی میں سے ہے، آج پوری دنیا کا مسئلہ ہی ہے، پوری دنیا کا مسئلہ آج اکنامک سسٹم پر بیس ہے، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ قتل و غارت صرف اور صرف معاش کی وجہ سے، چاہے وہ فرد کی سطح پر ہو، خاندانوں میں ہو، یا عالمی سطح پر جو سپر پاورز لڑ رہی ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف معاش کا مسئلہ ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام ابھی جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہماری روزی کو حلال کا کر دے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کو خاص طور پر حلال روزی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔